بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 27 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی سلگتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 27 سنتے ہیں. تاروں سے بھری اس رات کے مکمل سکوت میں لیتے ہوئے میں نے دن بھر کے واقعات اور مورکا جلال آباد کی صورتحال پر پورے انہماک سے سوچ بچار کی. میں نے اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ جس سے میں اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ یہ مہم تباہ کن حد تک ناکامی سے دوچار ہو چکی ہے. اس صورتحال میں جلال آباد پر قبضہ ناممکن تھا اور مزید کوششیں وسائل اور قیمتی جانوں کے ضیاع کا باعث ہی بنتی. ابھی بھی چھوٹے چھوٹے دستوں میں بٹی ہوئی غیر روایتی مجاہد ملیشیا کے جس کا ہر گروہ انفرادی سطح پر مہم جوئی کر رہا تھا عسکری طور پر اتنی تجربہ کار نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایک روایتی جنگ لڑ سکے. وہ بھی ایک ایسے شہر کے خلاف کہ جس کے گرد مورچہ بند دفاعی حصار قائم تھا اور اسے فضائی مدد بھی حاصل تھی. روسی افواج کے انخلا کے بعد یہ افغان اشتراکی فوج کا پہلا کڑا امتحان تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میں فاتح بن کر سامنے آئے ہیں اور اپنے بلبوتے پر ہی مجاہدین کا جم کر مقابلہ کر رہے ہیں. اس خاص مہم نے میری روح تک کو ہلا ڈالا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے موت کی بو کو کبھی اتنا قریب سے محسوس نہیں کیا کہ جتنا جلال آباد کے محاذ پر کیا. آج تک قریباً 21 برس بعد بھی جلال آباد کی جنگ کے مناظر ذہن میں تلاطم پیدا کرتے رہتے ہیں. اب یہاں میرا مقصد پورا ہو چکا تھا اور جلد ہی میں واپس پشاور کے لیے روانہ ہو گیا. جلال آباد شہر اور ڈاکٹر نجیب اللہ کی اشتراکی فوج نے اگلے مزید 3 برس تک مجاہدین کا جم کر مقابلہ کیا. صفحہ نمبر 284 پر دو تصویریں ہیں جن پر دو شدید زخمی مجاہدین کی تصویر دکھائی گئی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ شدید حالت میں زخمی موجود ہیں. صفحہ نمبر 285 اگلے تین برس تک مجاہدین کا جم کر مقابلہ کیا اور بالآخر سن 1992 میں احمد شاہ مسعود کے ہاتھوں اس وقت اپنے انجام کو پہنچے کہ جب اس طرح کی فوج کے کچھ دھڑوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی اور مسعود کابل کے دفاعی حصار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو گیا. بعد میں پشاور پہنچ کر میں نے سنا کہ افغان فوج نے شہر سے باہر نکل کر جارحانہ انداز میں پیش قدمی کی اور بالآخر مجاہدین کو شارہ پور سمر خیل کی چھاونی تک مزید پیچھے دھکیل دیا. یہ مجاہدین کے لیے جلال آباد کی مہم کا باقاعدہ اختتام تھا. پورے افغان جہاد میں جلال آباد کی جنگ مجاہدین کے لیے سب سے زیادہ خون ریز اور مہنگی ثابت ہوئی. اس کی ناکامی نے نہ صرف مجاہدین کے حوصلوں کی کمر توڑ دی بلکہ ISI اور بینظیر حکومت کے مابین تعلقات میں بھی دراڑیں ڈال دیں. جنرل حمید گل کو اس کے فوری بعد DIGSIA کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور پھر پاکستان کی تمام افغان حکمت عملی پوری طرح بکھر کر رہ گئی. مختلف مجاہد دھڑوں کے درمیان خانہ جنگی اور دشمنی کا آغاز ہو گیا کیونکہ شکست کا الزام ایک دوسرے پر ڈالا جانے لگا اور پاکستان یا ISA میں کوئی ایسی طاقتور شخصیت موجود نہ تھی کہ جو ان اختلافات کو پڑھنے سے روک سکتی. افغانستان میں افراتفری کے بیج اسی وقت بوئے گئے تھے کہ جب جلال آباد مہم اپنے تباہ کن اختتام سے دوچار ہوئی. 10 برس تک جنگ لڑنے اور 10 لاکھ سے زائد جانیں قربان کرنے کے باوجود افغان مجاہدین روسی انخلا کے بعد کسی بھی افغانستان کے اصل وارثین کی حیثیت سے بین الاقوامی قانونی حیثیت حاصل نہیں کر سکے. سوویت یونین کو شکست تو افغان مجاہدین نے ہی دی تھی لیکن جلد بازی میں کیے گئے جنیوا معاہدے میں پاکستان اور مجاہدین کے مفادات کو نیلام کر دیا گیا اور اس میں مجاہدین کو جنگ کے جائز فریق کی حیثیت سے تسلیم ہی نہیں کیا گیا تھا. پاکستان آج تک سن 1988 میں جنیوا معاہدے کے ذریعے دیے گئے اس تاریخی دھوکے کی انتہائی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے. میری افغان مہم جوئی جلال آباد کے بعد بھی جاری رہی اور اب میں نے بالآخر شمال میں ان علاقوں کی جانب سفر کرنے کا ارادہ کیا کہ جو شیر احمد شاہ مسعود کی آماجگاہ تھے۔ میں نے مشرقی افغانستان کے قریباً تمام میدان جنگ کا تجربہ حاصل کر لیا تھا اور تمام پشتون مجاہدین دھڑوں کے ساتھ سفر بھی کر چکا تھا، لیکن اب شمال کے مجاہدین کا مشاہدہ کرنے کی ایک زور آور خواہش سر ابھار رہی تھی کہ جن کا پاکستان میں کوئی خاص اثر و رسوخ موجود نہیں تھا اور جنہیں یہاں سب سے زیادہ غلط بھی سمجھا جاتا تھا۔ میری شمالی افغانستان میں مہمات میری زندگی کا ایک اور ایسا محصور کن باب ہے کہ جس نے میری سوچ، فکر اور شخصیت کو اس انداز میں ترتیب دیا جو آج میری ذات کا حصہ ہے۔ صفحہ نمبر 286 پر پہاڑی ہندو کش سلسلے کی ایک تصویر دکھائی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 287 باب نمبر 15 ہندو کش کی دھن میں۔ صفحہ نمبر 287 1990 تک میں افغانستان کے مشرقی اور جنوب مشرقی صوبوں میں ہونے والے جہاد میں شامل رہا۔ یہی وہ سال تھا کہ جب میں نے شمال کی جانب سفر اور احمد شاہ مسعود سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ اتنے برس قبل افغانستان میں جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس نے مجھے وہاں رونما ہونے والے آج کے واقعات کو دیکھنے کا ایک ایسا زاویہ نظر عطا کیا ہے کہ جو افغانستان و پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کو ایک واضح تناظر میں پیش کرتا ہے۔ یہ ایک انکہی اور گمشدہ تاریخ ہے اور وقت آن پہنچا ہے کہ اسے اب دنیا کے سامنے لایا جائے۔ احمد شاہ مسعود پہلے ہی افغان جہاد میں ایک دیومالائی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اپنی نوجوانی کے اس رومانوی دور میں اس شخص کو ذاتی طور پر ملنا اور شمال میں جاری جہاد کا حصہ بننا میرے درینہ خوابوں میں سے ایک تھا۔ سن 1989 میں MM عالم صاحب پہلے ہی احمد شاہ مسعود سے ملاقات کرنے کے لیے افغانستان کے شمالی علاقوں کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ ان کے خاندان کے چند قریب ترین افراد اور میرے علاوہ پاکستان بھر میں کوئی بھی ان کی اس مہم کے بارے میں واقف نہیں تھا۔ ان کے سفر سے قبل میں ان کی روانگی کے حوالے سے خاصا فکر مند تھا، کیونکہ یہ ایک انتہائی دشوار گزار سفر تھا کہ جس میں افغانستان کے خطرناک ترین پہاڑوں پر سے ان دیکھے علاقوں سے ہوتے ہوئے تقریباً 7 روزہ پیدل مسافت شامل تھی۔ لیکن وہ نہایت ثابت قدم اور مستقل مزاج تھے اور انہیں روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ ان کے جذبات، احساسات اور ہمت انسانی سوچ سے بالا تر تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ پاک فضائیہ اور عوامی حلقوں میں بھی اکثر تنہا ہی رہے۔ ان کی مضبوط قوت ارادی اور عزم و ہمت آج بھی مجھے ویسے ہی متحیر کرتی ہے کہ جیسے اس زمانے میں۔ اس میں کوئی شخص نہیں کہ ان کی شخصیت کے اس روحانی پہلو کا مجھ پر گہرا اثر تھا۔ آج قریباً 21 برس بعد بھی عالم صاحب اسی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 288 تنہا اور جذباتی۔ ان کی اس گوشہ نشینی کی زندگی میں کوئی رفیق یا ہلکا احباب شامل نہیں اور ان کی زیادہ تر رہائش اپنے قریبی عزیزوں کے گھروں یا پاک فضائیہ کی چھاؤنیوں میں ہی ہوتی ہے۔ شاید قدرت ایسے افراد کو اس لیے تخلیق کرتی ہے کہ وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدل کر دکھائیں، جیسا کہ انہوں نے کر کے دکھایا اور پھر گوشہ نشینی کی زندگی ان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ سن 1989 کے موسم بہار میں جب میں جہاد کے دیگر فرائض سر انجام دے رہا تھا اور پھر بعد میں جلال آباد کی لڑائی میں مصروف ہو گیا، اس دوران عالم صاحب پہلے پشاور پہنچے اور پھر اس کے بعد شمالی افغانستان کے اس خطرناک سفر کے لیے چترال کی جانب روانہ ہو گئے۔ منصوبے کے مطابق انہیں اکتوبر تک وطن واپس پہنچنا تھا، کیونکہ اس کے بعد پہاڑی درے برف باری کے باعث بند ہو جاتے اور شمالی افغانستان کا رابطہ پاکستان سے کٹ جاتا، لیکن عالم صاحب اکتوبر تک واپس نہ پہنچے۔ مجھے ان کی خیریت کے حوالے سے شدید بے چینی لاحق ہونا شروع ہو گئی۔ گزشتہ کئی ماہ سے مجھے ان کے متعلق کوئی اطلاع بھی موصول نہ ہوئی تھی۔ مجاہدین کے ذرائع اس قدر غیر منظم تھے کہ وہ مجھے کوئی بھی مصدقہ اطلاع فراہم نہ کر سکے۔ موسم سرما شروع ہو گیا اور مجھے معلوم تھا کہ اب ان کی آمد اگلے سال ہی ممکن ہو سکے گی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ابھی تک زندہ بھی ہیں یا نہیں، ان کا خاندان مجھ سے ان کی خیریت دریافت کرتا اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ وہ ملک و ملت کا ایک ایسا قیمتی اثاثہ تھے کہ جسے افغانستان میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تب میں نے افغانستان جا کر ان کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن 1990 کے موسم گرما میں میں جس سفر پر روانہ ہوا وہ شمالی افغانستان کی جانب میری پہلی مہم جوئی تھی، اور اس سفر کے کئی مقاصد تھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ عالم صاحب کو تلاش کر کے بحفاظت پاکستان واپس لایا جا سکے۔ احمد شاہ مسعود جیسے کمانڈر، مجاہد کمانڈر کو پاکستان میں بہت کم لوگ ذاتی طور پر جانتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ان کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں نے بھی جنم لیا۔ میرا منفرد اعزاز یہ ہے کہ میں نہ صرف احمد شاہ مسعود کو ذاتی طور پر جانتا تھا بلکہ وہ بھی کافی حد تک مجھ پر اعتماد کرتا تھا۔ مسعود سن 1975 سے ہی پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ تھا کہ جب بھٹو نے داؤد کی شرنگیز افغان حکومت کے خلاف داخلی بغاوت برپا کرنے کی منصوبہ بندی کی، مسعود کو پاک فوج کی اسپیشل سروسز گروپ کی زیر نگرانی چراٹ میں تربیت دی گئی۔ وہ ہمیشہ پاکستان میں گزرے واقعات، وقت اور اپنے چراٹ کے فوجی اساتذہ کو محبت سے یاد کرتا تھا۔ یہ افسوسناک حد تک ناقابل فہم بات ہے کہ بعد میں پاکستان نے مسعود کو مکمل طور پر کھو دیا، اور بالآخر اس نے بھی اپنے آپ کو اسلام آباد سے اس قدر دور کر لیا کہ آج سن 2011 میں اس کے ساتھیوں نے افغانستان میں ایک سخت پاکستان مخالف حکومت قائم کی ہوئی ہے کہ جس کا موازنہ روسی دور کی اس طرح کی حکومت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ کیا پاکستان جنگی منصوبہ سازوں سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، یا پھر مسعود نے پاکستان کو استعمال کر کے اس وقت چھوڑ دیا کہ جب وہ خود کو اپنے بلبوتے پر مضبوط تصور کرنے لگا تھا؟ صفحہ نمبر 289، یہ سوالات آج بھی شدت سے جواب طلبی کر رہے ہیں، کیونکہ شمال کے مجاہدین کے ساتھ غلط معاملہ سازی کے باعث پاکستان کو پہلے ہی شدید نقصان پہنچ چکا تھا۔ سن 1990 میں جب میں نے تخار کے سفر کا منصوبہ بنایا تو میں مسعود اور اس کے ساتھیوں کے فرانس، روس، ایران اور بھارت کے ساتھ تعلقات کی انتہائی منفی کہانیاں سن چکا تھا۔ اس سفر میں میرا مکمل ارادہ تھا کہ میں حقیقت کو تلاش کر کے ہی رہوں گا۔ در حقیقت ایک حیران کن بات تھی کہ 10 سال سے زائد عرصے تک جہاد کی معاونت کرنے کے باوجود پاکستان کے شمالی مجاہدین میں کوئی سیاسی یا عسکری اثاثے موجود نہ تھے، اور ان علاقوں کے انتہائی دشوار گزار سفر نے عام پاکستانیوں کے لیے بھی وہاں تک رسائی میں مزید مشکلات کھڑی کر دی تھیں۔ مسعود شاہ پشاور میں قائم 6 جماعتی الحاق میں شامل واحد تاجک جماعت جمعیت اسلامی کا رکن تھا۔ پاکستانی عسکری منصوبہ سازوں میں پشتونوں کی اکثریت تھی، جس کی وجہ سے وہ اور مقامی اسلامی جماعتیں جیسا کہ جماعت اسلامی کھل کر حزب اسلامی کی طرفداری کر رہے تھے، اور مسعود تاجک ہونے کے باعث ان حلقوں میں زیادہ معروف نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں احمد شاہ مسعود کی تصویر بھی ہے۔ حزب اسلامی اور حکمت یار نے پاکستان کے اسلامی حلقوں اور طاقت کی ایوانوں میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے مسعود کے بارے میں ایک انتہائی منفی تاثر پیدا کر دیا تھا، حتیٰ کہ قومی ذرائع ابلاغ نے بھی کبھی اس تک رسائی حاصل کرنے یا اس کی شخصیت، مہمات اور فتوحات کے متعلق حقائق معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاز سے اپنی تمام تر وابستگی کے دوران مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے مسعود سے متعلق کوئی انٹرویو یا کالم پڑھا ہو، کوئی دستاویزی فلم دیکھی ہو۔ چند کالم کہ جو بعد میں شائع ہوئے وہ میرے ہی لکھے ہوئے تھے کہ جنہیں میں نے تخار سے واپسی پر 1990 میں تحریر کیا، اور ان کے ذریعے پاکستانی معاشرے، انتظامیہ اور مسعود کے درمیان بد اعتمادی کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ وادی پنشیر میں اس کے کارنامے تمام افغانستان میں پھیلے ہوئے مجاہدین، یہاں تک کہ دشمنوں میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، لیکن پاکستان میں اس کے بارے میں جہالت پر مبنی ایک پرسرار سی فضا پائی جاتی تھی۔ بغیر کسی تعصب یا جانبداری کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ملک کا سب سے زیادہ شاندار اور کامیاب مزاحمتی کمانڈر تھا، اور اس نے اپنی کچھار یعنی وادی پنشیر میں آزاد رہ کر اپنا لوہا منوایا تھا۔ صفحہ نمبر 290 کہ جس کو روسی مسلسل 10 برس تک ہر طرح سے رابطہ کاٹنے اور محاصرے کے باوجود نہ تو زیر کر سکے اور نہ ہی اس پر قابض ہو سکے، لیکن یہ بدنصیبی تھی کہ پاکستان معاشرے اور انتظامیہ میں نہ تو اس کی کوئی نمائندگی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی آواز سنی جا سکتی تھی۔ درحقیقت اسے تو تحریک جہاد کے غدار کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ وہ غلط اطلاعات اور جھوٹی خبریں تھیں کہ جو اس کے دشمنوں حکمتیار اور جماعت اسلامی نے اس کے بارے میں پھیلائی تھی، کہ جس کے باعث پاکستانی سلامتی کے اداروں میں بھی مسعود کے بارے میں پائی جانے والی سوچ پر گہرے منفی اثرات مرتب ہوئے تھے۔ یہاں ہمیں افغان معاشرے کی چند اہم خصوصیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک معاشرے کے طور پر اس میں جرات، مہمان نوازی اور استبداد کے خلاف مزاحمت کی خوبیاں موجود ہیں، لیکن اس کے مجموعی کردار میں چند سنجیدہ نوعیت کی خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ خود غرض، انا پرست، ناقابل اعتبار ساتھی اور اکثر اوقات بے کردار دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کبھی ایسی صورت میں اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھیں گے اور نہ ہی سچ بولیں گے کہ جب ان کے اپنے مفادات خطرے میں ہوں۔ اپنے دشمن کے بارے میں ان کی رائے ہمیشہ بری طرح متعصبانہ، انتہائی درجے کی مبالغہ آرائی سے لبریز ہوگی، اور اس میں پایا جانے والا بہت زیادہ قبائلی اور نسلی تعصب دوسری قومیتوں کے بارے میں ان کی بالغ فکر کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ افغان کبھی دوست نہیں بناتے، بلکہ صرف عارضی حلیفوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر بھی یہ وفاداریاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، اکثر شرمناک حد تک ڈھٹائی کے ساتھ۔ تمام افغان رہنما، چاہے وہ اشتراکی ہوں، قوم پرست یا اسلام پسند، ان خامیوں کا شکار تھے۔ لیکن اس سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ پاکستانی انتظامیہ بھی اس سارے مسئلے میں ملک بھر کے متحرک گروہوں سے متعلق غیر جانبدار اور غیر متاثر رہنے کے بجائے ایک فریق بن کر رہ گئی تھی۔ پاکستان اور ISI کے لیے ان 6 دھڑوں کو متحد رکھنا اور باہمی چکلش سے روکنا تقریباً ایک ناممکن امر بن چکا تھا۔ ان تمام جماعتوں کے رہنما مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی حدود میں بھی باہم متحد رہنے کی قسمیں کھاتے، مگر واپسی پر ایک مرتبہ پھر باہمی مخاصمت میں مصروف ہو جاتے۔ جماعت اسلامی واحد تاجک جماعت تھی اور پاکستان میں اس کے کوئی مقامی ہمدرد نہ تھے۔ استاد سیاف کو تو عربوں کی جانب سے بلکہ حکمت یار کو جماعت اسلامی کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ استاد ربانی کے پاکستانی معاشرے یا حکومت میں کوئی مضبوط روابط نہ تھے، بلکہ جمعیت اسلامی نے افغان جہاد میں باکمال تاجک کمانڈروں کو جنم دیا کہ جن میں ہرات کا اسماعیل خان اور پن شیر کا احمد شاہ مسعود شامل تھے۔ یہ پاکستان انتظامیہ کا ایک بلا تحریر قانون بن چکا تھا کہ کابل میں تعینات کیے جانے والے اکثر افراد اور افغان جہاد کے دیگر رابطہ کار ہمیشہ پشتو بولنے والے ہی ہوں گے، کہ جن میں سفیر اور فوجی اتاشی سے لے کر زمین پر موجود جاسوسی کے لیے دیگر اثاثے تک شامل ہوتے۔ انہیں اس حقیقت کا کبھی ادراک نہ ہوا کہ غیر پشتون افغان کبھی بھی ان کے ساتھ مانوس نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایک پشتون پاکستانی افسر تاجک اور ازبک مجاہدین کے زیر قبضہ شمالی علاقوں میں اطمینان سے کام کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 291 میں ایک مجاہدین کی تصویر ہے جس کے نیچے لکھا ہے کہ ہرات کا اسماعیل خان افغان جہاد کا ایک اور کرشماتی تاجک کمانڈر۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے کبھی بھی تاجک، ازبک اور ہزارہ قومیتوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہ ہوئے، اس بات کے باوجود کہ یہ غیر پشتون قومیں بھی بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لے رہی تھی، مگر پھر بھی پاکستان اور پاکستانیوں کو 1992 تک افغانستان کے ہر علاقے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شمالی افغانستان اور بعد میں مسعود کے زیر تسلط کابل میں بھی اپنے پاکستانی ہونے کا اعلان کرتے ہی آپ کے لیے افغان معاشرے کے تمام دروازے کھل جاتے۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ 1992 میں کابل خانہ جنگی سے دوچار تھا اور شہر کے بڑے حصے پر مسعود کا قبضہ تھا۔ پاکستانیوں کو خاص مہمانوں کا درجہ دیا جاتا تھا، افغان جہاد سے اپنی تمام تر وابستگی کے دوران میں نے کبھی کسی افغان قومیت کی جانب سے کسی بھی پاکستان یا پاکستانیوں کے لیے تعصب محسوس نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ گرم جوشی، احترام اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ سابق اشتراکی جیسا کہ رشید دو ستم اور اس کے ساتھیوں اور کسی حد تک شیعہ ہزارہ بھی کچھ زیادہ اچھی طرح پیش نہ آتے، لیکن تاجک، ازبک اور پشتون جو کہ دو ستم کے اتحادی نہیں تھے، ہمیشہ دوستانہ انداز میں ملتے۔ سن 1992 کے بعد یہ سب کچھ یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے دو مرتبہ تہار کا سفر کیا، سن 1990 اور سن 1991 میں۔ پہلا سفر ایک اہم معلوماتی مہم تھی کہ جس میں میں نے نہ صرف مسعود سے رابطہ قائم کیا بلکہ علاقے کے افراد، محل وقوع اور اس کے جنگی منصوبوں کو بھی سمجھا اور ساتھ ہی عالم صاحب کو بھی تلاش کر لیا۔ لیکن اس سفر کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ عالم صاحب اور میں نے مسعود کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ پاکستان آ کر یہاں کی قیادت سے ملاقات کریں اور ساتھ ہی فوج کے سامنے اپنے نام اور شخصیت کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرے۔ صفحہ نمبر 292، صفحہ نمبر 292 پر ایک شمالی افغانستان کے ہندو کش پہاڑی سلسلے کی تصویر ہے جس کے نیچے لکھا ہے کہ چترال سے شمالی افغانستان تک رسائی ہندو کش کے سنگلاخ برین پہاڑی سلسلوں کے ذریعے تھی کہ جن کے راستے سال میں کئی مہینے برف باری کے باعث بند رہتے تھے، اور ان تمام پہاڑی سلسلوں پر برف باری کی پوری تہ در تہ دکھائی گئی ہے۔ اعتماد کے فقدان کے علاوہ مسعود کے پاکستان نہ آنے کی کچھ انتظامی وجوہات بھی تھیں۔ پاکستان آنا اس لیے ناممکن تھا کیونکہ وہ وادی پنشیر میں محصور بیٹھا تھا کہ جس کو روسیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ سن 1989 میں روسی انخلا کے بعد اس نے بدخشاں کے راستے چترال تک رسائی تو حاصل کر لی تھی، لیکن یہ راستہ بھی سال میں 6 ماہ برف باری کے باعث بند رہتا۔ اس کے علاوہ میدان جنگ کی صورتحال میں بھی اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ شمال ہی میں رہے، لہذا وہ اس زمانے میں کبھی بھی پاکستان نہیں آ سکا۔ سن 1990 میں موسم گرما میں میں جب پشاور پہنچا کہ جہاں سے مجھے آگے چترال تک کا سفر کرنا تھا، پی آئی اے کے فوکر طیارے کی ایک پرواز یہ سفر تقریباً 40 منٹ میں طے کر لی تھی، مگر اگلے کئی دنوں تک کسی پرواز میں کوئی نشست دستیاب نہ تھی اور اب میرے لیے مزید صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں ہماری جذباتیت اور رومانیت ہماری عقل و دانش پر ہمیشہ غالب رہتی تھی۔ طیارے کو میسر نہ ہونے کے باعث میں نے عوامی ذرائع آمد و رفت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ بعد ازاں ثابت ہوا کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ چکرا دینے والے لواری تو پہاڑی سلسلے سے چترال کی خوبصورت وادی تک ڈاٹسن ٹرک کے کھلے اکوی حصے میں خستہ حال سڑک پر طے کیا جانے والا کمر توڑ 9 گھنٹوں پر یہ سفر محیط تھا۔ خاک آلود، تھکن سے چور، بھوک اور پریشانی کے عالم میں مبتلا میں شام کے بعد ہی چترال پہنچا۔ صفحہ نمبر 293، اور پھر بڑی مشکل سے جمعیت اسلامی کا دفتر تلاش کر پایا۔ ایک تصویر دکھائی گئی ہے جو کہ پوری پہاڑی پہاڑ زمین سب برف سے اٹے پڑے ہیں اور 4-5 مجاہد سفر کی تیاری کے ساتھ اس پہاڑی سلسلے پر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے اپنے حواس میں واپس آنے کے لیے 2 دن تک آرام کرنا پڑا، اور اب ایک تلخ سبق سیکھنے کے بعد اگلا سفر شروع ہونے سے متعلق میری بے صبری ختم ہو چکی تھی۔ ایک چھوٹا سا مجاہد دستہ تیار کیا جا رہا تھا اور مجھے ان کے ساتھ ہی سرحد پار روانہ ہونا تھا۔ پہلی مرتبہ چترال آیا تھا اور اب اس کے خوبصورت اور سنگلاخ علاقے اور یہاں کے دل موہ لینے والے نظارے مجھے سحر زدہ کر رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ بدخشاں کے علاقے کی خوبصورتی تو اس سے بھی زیادہ مبہوت کر دینے والی ہے۔ پاک افغان سرحد تک ایک ٹوٹے پھوٹے راستے پر گرم جشمے سے بھی آگے 4 گھنٹے کی مسافت پر تھی کہ جس میں ہمیں چٹانوں، بڑے بڑے پتھروں اور بہتے پہاڑی دریاؤں کو پار کرنا تھا۔ گرم چشمہ چترال کے باہر واقع ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو اپنے گرم پانیوں کے چشموں کے باعث مشہور تھا۔ اس سے آگے صرف 4x4 گاڑیاں ہی شاہ سلیم کے سرحدی علاقے تک جا سکتی تھیں۔ اس سے آگے کا سفر دنیا کے سنگلاخ، خطرناک اور دشوار گزار ترین پہاڑی سلسلوں میں 6 دن کی صبر آزما پیدل مسافت پر مشتمل تھا۔ گزشتہ موسم سرما انتہائی شدید رہا تھا، لہذا بیشتر پہاڑی درے ابھی تک برف سے بند تھے۔ حالانکہ آدھا موسم گرما بھی گزر چکا تھا، برف سے پہاڑی ڈھلانوں اور چوٹیوں کو گھوڑوں کے ذریعے پار نہیں کیا جا سکتا تھا، لہذا ہمیں اپنے بھاری سامان کے تھیلوں کو کندھے پر اٹھا کر شاسرین کی پہاڑی چوٹی پر پیدل ہی چڑھنا تھا۔ یہ پاکستان اور افغانستان کو الگ کرنے والا پہاڑی سلسلہ تھا، جس کو بر اعظمی حد بندی یعنی کانٹیننٹل ڈیوائڈ بھی کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 294۔ اب میں پاکستان کے انتہائی شمال مغربی حد پر موجود تھا۔ ہمارے سامنے 4 گھنٹے طویل ایک سیدھی اور پرخطر چڑھائی تھی۔ صبح کے تقریباً 10 بجے تھے کہ جب ہم شاہ سلیم کے مرکز سے نہایت آہستہ آہستہ پہاڑی ڈھلانوں پر چڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ جلد ہی مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید میں اس راستے کو پار نہیں کر پاؤں گا، لیکن اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں واپسی کے مقام سے بہت آگے جا چکا تھا۔ بیرونی افراد کے شمالی افغانستان تک پہنچ نہ پانے کی ایک بڑی وجہ سڑکوں اور راستوں کا نہ ہونا بھی تھا۔ ماضی قریب میں بھی سخت جان ترین جنگجوؤں کے لیے بھی ان بڑی بڑی پہاڑیوں کو اپنے اسلحے اور سامان سمیت پار کرنا ناقابل حد یقین حد تک محال تھا، کیونکہ ہندو کش کے ہلاکت خیز راستوں پر یہ مسافت اکثر 30 دن تک طویل ہو جایا کرتی تھی۔ بہت سے لوگ برف سے ڈھکی ان ہزاروں فٹ بلند چوٹیوں اور ٹودوں کو پار کرنے کی بے سود کوششوں میں اپنے جانے گواں بیٹھے تھے۔ روسی افواج نے قلعہ نما چوکیاں تمام وادیوں اور دروں میں بنا رکھی تھی اور ان تک رسائی کو مزید محدود کرنے کے لیے بارودی سرنگیں بھی بچھائی گئی تھی کہ جن کے باعث پاکستان کی جانب سے مجاہدین کا اس علاقے میں گھسنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ یہاں پہاڑی سلسلوں کے درمیان قائم وادیاں نسبتاً تنگ تھی اور انہیں آسانی سے بارودی سرنگوں یا چوکیوں کے ذریعے بند کیا جا سکتا تھا۔ یہ صورتحال جہاد کے تمام عرصے کے دوران قائم رہی اور ابھی کچھ عرصہ قبل ہی مختصر ہو پایا کہ جب مسعود نے بدشاہ اور تخار کے صوبوں میں کچھ اہم تصویراتی اعتبار کے مقامات کو دشمن کے قبضے سے چھڑایا۔ اب یہ مسافت 6 دن کے پیدل یا گھوڑوں کے ذریعے سفر پر مشتمل تھی اور ہر کسی کو 18,000 فٹ سے بھی بلند 2 اونچی چوٹیوں کو عبور کرنا پڑتا۔ تمام سفر کے دوران راستے کے ساتھ ساتھ ان مجاہدین کی قبریں بھی دیکھی جا سکتی تھی کہ جو تھکان، بھوک یا سردی کے باعث اس بھیانک سفر میں جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ایسے مناظر کو دیکھ کر قدرت کے دوام کے مقابلے میں انسانی زندگی کے عارضی پن کی حقیقت مزید آشکار ہو جاتی تھی۔ ہمارے ارد گرد موجود پہاڑی چوٹیاں ہیبت ناک حد تک بلند تھیں کہ جن کی اوسط اونچائی 16,000 فٹ تھی۔ برف سرد برفانی ہوا ہمارے چہروں سے ٹکراتی، ہماری جلد کو کاٹتی ہوئی گزرتی اور ہڈیوں کے گودے تک اتر جاتی۔ برف میں چلنا حقیقتاً ناممکن تھا کیونکہ ہم اپنے وزن کے باعث اس میں دھستے چلے جاتے۔ حالانکہ اب سورج بھی پہاڑوں کے پیچھے سے نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر اس کی چمکتی ہوئی دھوپ بھی ہمیں حدت یا آرام نہیں دے پا رہی تھی۔ یہ ایک ناقابل فہم اور بڑی حد تک پریشان کر دینے والا تجربہ تھا کہ جس سے ہم گزر رہے تھے۔ جسم کے وہ حصے کے جہاں ہم نے بھاری لباس پہنے ہوئے تھے پسینے سے شرابور تھے، جبکہ ان ڈھکے حصے نیلی سردی سے نیلے پڑ رہے تھے۔ صفحہ نمبر 295۔ ہمیں چوٹی تک پہنچنے کے 4 گھنٹے سے بھی زائد کا وقت لگا، مگر یہاں سے منظر شہانہ اور مسحور کر دینے والا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے میں اپنے ارد گرد ہندو کش سلسلے کا ایک بھرپور نظارہ دیکھ رہا تھا۔ افغانستان کی جانب بدخشاں کا صوبہ تھا۔ قدیم سیاح مارکو پولو نے بھی اس علاقے کو پار کیا تھا اور اس نے اپنے سفر ناموں میں بھی بدشاہ کا ذکر کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں کی فضا اس قدر خالص ہے کہ اگر ایک شولہ جلایا جائے تو اس کا رنگ بھی گہرا نیلا ہوگا۔ آج قریباً 1,000 سال بعد بھی یہاں کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی تھی اور ہمارے گرد موجود چوٹیوں کی طرح وقت بھی یہاں تھم کر منجمد سا ہو گیا تھا۔ اس اونچائی سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ علاقہ انسانی آبادکاریوں کی پہنچ سے دور ہی رہا ہے، اور فضا آج بھی اتنی ہی خالص اور صاف تھی کہ جیسا کہ مارکو پولو نے بیان کیا تھا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 27 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 28 میں سنیں۔